स्वामी जी बोल रहे हैं कर्मचारी के लिए उन्नति एक व्यक्ति के सामने रहते हैं यहाँ करना है।
ये रस्म भी वाजिब तर्क है, ये बहुत रस्म बनती जा रही है और इससे तकलीफ अलग होती है लोगों को। इमाम को अलग होती है तकलीफ जिसने कुरान सुनाया है, और लोगों में अलग धक्कम फेल होती है। ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है और तकलीफ पहुंचाना ये हराम है। इसलिए बस जैसे हो जाए आमनो अमान के साथ उस पर ही राजी रहना चाहिए। रस्म बनती जा रही है। रस्म बनने की अलामत यह है कि अगर ना हो तो अजीब सा लगे ये, और ये बयान वगैरह होना ये भी कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो कि सिर्फ दुआ ही हो जाए तो लोग जमा हो जाते हैं, तो उसके दीन की कुछ बात सुना दी जाए, इस नियत से कुछ बात कर ली जाती है। लेकिन इसको फर्ज और वाजिब ना समझा जाए कि ये फर्ज है या वाजिब है, कि अगर किसी ने ऐसा ना किया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीना सफा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. बयान के लिए तो मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातहू को तशरीफ लाना था, उनसे बात भी हो गई थी मगर तबीयत की नासाजी की वजह से वो तशरीफ नहीं ला, इसलिए कुछ बातें सुनाने के लिए मैं ही बैठ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है, फज अतुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउ लिमा फी सुदूर, और दिलों के अंदर सीनों में जो बीमारियां होती हैं उनके लिए शिफा आई है। और चूंकि यहां शिफा का लफ्ज मुतलक इस्तेमाल हुआ है, अल मुतलक इज़ा उतलिका युरादु बिल फर्दुल कामिल, ये उसूल है। जब मुतलक को मुतलक अंदाज में जिक्र किया जाए तो फर्दे कामिल मुराद होता है। इसका मतलब है शिफा से मुराद दोनों किस्म की शिफा है, जिस्मानी शिफा भी और रूहानी भी। तो ये कुरान के बारे में आयात हैं। तो एक तो फरमाया गया कि ये नसीहत आई है तुम्हारी तरफ से, तो अल्लाह तुम्हारे रब की तरफ से ऐ सारी दुनिया के इंसानों। दूसरा इसको लकब दिया गया शिफा, ये शिफा आई है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए, जो कुछ तुम्हारे दिलों में बीमारियां हैं چاہے وہ جسم دل کی بیماریاں ہوں اور یا روحانی جو دل کے روحانی مرض ہو یا دل کا مادی مرض ہو, دونوں کے لیے اس کے اندر قرآن میں شفا موجود ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور آگے فرمایا وہدا ورحمت للمؤمنین, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن کریم کے بہت سے نام بہت سی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں, کہیں پر قرآن ہے, کہیں پر ذکر بھی کہا گیا, کہیں پر ہدایت کہا گیا, لیکن جتنے القاب اس آیت میں ایک ساتھ جمع ہوئے کہیں پورے قرآن میں کہیں اور جمع نہیں ہوئے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, پہلی صفت, پہلا لفظ موعظۃ من ربکم یعنی نصیحت, وشفاء لما فی الصدور یہ دوسرا لفظ ہے یعنی شفا جسمانی بھی اور روحانی بھی دونوں, وہدا و رحمہ ہدایت اور رحمت, چار الفاظ ایک ساتھ جمع ہوئے, یہ پورے قرآن میں کہیں اس طرح نہیں پایا جاتا. اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, چار لقب ہو گئے. آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, پانچواں لقب بفضل اللہ, اللہ کا فضل. اے نبی ان سے کہیے, قل ان سے کہہ دیجئے بفضل اللہ, اللہ کے فضل کی وجہ سے, وبرحمته اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. یہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر خوش ہونے کا ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ارے خوش ہو جاؤ, یہ بہت بڑی نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کو 50 زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے پڑھا, خود اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی. تو فرشتوں نے جب یہ سنی تلاوت تو ان کی زبانوں سے نکلا کہ مبارک ہے وہ امت جس کو یہ کلام دیا جائے گا, وہ امت بڑی مبارک ہے جس کو یہ کلام ملے گا. تو بھائی یہ پچھلی امتیں گزر گئی, ان کو نہیں ملا, یہ ہمیں ملا, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا. اور حکم بھی ہو رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, تو یہ پانچ الفاظ ہوئے. ایک نمبر ایک نصیحت موعظہ, نمبر دو شفا, نمبر تین خدا یعنی ہدایت, نمبر چار رحمت, اور اگلی آیت میں اگلا لقب فضل, اللہ کا فضل. پانچ لقب ایک ساتھ قرآن کریم میں یکے بعد دیگرے استعمال ہوئے, یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ اتنے سارے الفاظ کے ساتھ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ امت بڑی مبارک ہے جس کو یہ کلام ملے گا. تم والی فضول تحملوها, وہ سینے بڑے مبارک ہیں جو اس کو اٹھائیں گے, اس کلام کو یعنی یاد کریں گے. وقوب والی السنت تقرؤها, اور وہ زبانیں بڑی مبارک ہیں جو اس اتنے پیارے کلام کو وہ زبانیں پڑھیں گی. یہ فرشتوں کی زبان سے ان یہ تین کلمات نکلے, جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن کریم کو پڑھا 50,000 سال پہلے, سورہ طہٰ کو اور سورہ یاسین کو. اس لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت, حضور کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی امت سے کہیے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, ارے یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا تمہارے اوپر کہ تمہیں قرآن کریم اللہ نے تمہیں دیا ہے, کسی امت کو نہیں دیا, اور یہ رحمت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے, یہ شفا ہے, یہ ہدایت ہے, یہ نصیحت ہے. پانچ القاب کے ساتھ صرف فرماتے ہیں ارے اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. فلیفرحوا, اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کریم اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو، وہ مال، وہ نوٹ، وہ دنیا کی دولت جس کو تم جمع کرتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کریم اس چیز سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کا مال و دولت. اسی لیے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب انداز اختیار فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہ اللہ تعالی نے اے نبی نعمت دلوائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں آپ کو دی ہیں، کسی امت کو نہیں دی. سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اس کو الگ سے، حالانکہ قرآن کریم کا جز ہے سورہ فاتحہ، مگر اس کو الگ ذکر فرمایا. یہ 7 آیتیں آپ کو دی ہیں، اور والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا ہے. فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، پس جن کو اللہ تعالی نے دنیا کا مال عطا فرمایا ہو، دنیا کی دولت عطا فرمائی ہو، ان کی طرف بلچائی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھیں. آپ کو اتنی زبردست دولت ملی ہے کہ اب آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کیا حضور میں یہ خرابی تھی نعوذ باللہ کہ وہ دیکھا کر؟ یہ تو ہمارے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو وہ ادھر نہ دیکھے دنیا کی طرف، اور اگر دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقد صغر عظیما وعظم صغيرا، عجیب الفاظ ہیں، جس نے ایسا کیا اس نے چھوٹی چیز کو بڑا کر، اس نے بڑی چیز کو چھوٹا کر دیا اور چھوٹی چیز کو بڑا کر دیا. جس نے ایسا کیا اس نے بڑی چیز، فقط صغر عظیما وعظم صغيرا، اس نے چھوٹی چیز کو تو بڑا کر دیا نا، بڑی چیز کو چھوٹا کر دیا، یعنی قرآن کو چھوٹا سمجھا اس نے، کیونکہ دنیا کی طرف نظر ہے، اور چھوٹی چیز کو اس نے بڑا کر دیا، تو بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے منع فرمایا، فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، دنیا کا کوئی غم نہ کریں، دنیا کا کوئی غم بھی نہ کریں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے کندھے عاجزی سے انکساری سے ایمان والوں کے لیے جھکا دیے. تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی صورت میں ہم کو عطا فرمائی ہے. کوئی کتاب تو لائیے اس کے بارے میں اللہ کسی کلام تو اور بھی ہے اللہ تعالی، مگر کسی کلام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو تلاوت کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ورقناہ ترتیلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پوری ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ترتیل کی تفسیر فرمائی ہے کہ ترتیل کس کو کہا جاتا ہے. ورقناہ ترتیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ترتیل سے تلاوت کیا ہے، ہم نے خود پورے قرآن کو ترتیل سے تلاوت کیا، اللہ فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے آپ قرآن کریم کو ترتیل سے تلاوت کیا کیجیے. یہ ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ترتیل یہ کرم اللہ وجہہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج جو حضرت علی کے دشمن تھے، ان کے دل میں حضرت علی کے خلاف بغض تھا، تو نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کے نام کے ساتھ سود اللہ وجہہ لگانا شروع کر دیا تھا. یہ خوارج بہت بڑا فرقہ پہلے گزرا ہے، گمراہ فرقہ، جو حضرت علی سے نفرت کرتا تھا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ سود اللہ وجہہ لگاتے تھے, نعوذ باللہ, اللہ ان کے منہ کو کالا کرے, یہ الفاظ اس کا ترجمہ یہ ہے. تو اہل سنت والجماعت چونکہ یہ اہل حق ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, ان کے سب ان چاروں ائمہ کے جو پیروکار ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں اور برحق ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت نے خوارج کے رد میں ان کی تردید کے طور پر حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگانا شروع کیا. اسی وقت سے یہ خطبوں میں, جمعے کے خطبوں میں اور دوسری جگہوں پر کرم اللہ وجہہ پڑھا جانے لگا تاکہ ان کا رد ہو سکے. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو حضرت علی سے الحمدللہ, جس طرح ہماری بقیہ تینوں خلفائے راشدین ہیں ان سے ہماری محبت ہے, ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے, یہ بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. وہ خوارج کا فرقہ تھا جنہوں نے حضرت علی سے نفرت کی, ظاہر ہے گمراہ ہوئے, ناکام ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کے معنی کیا ہے, فرمایا تجوید الفروق و معرفت الوقوف. تجوید کہتے ہیں سنوارنے کو, سجانا. تجوید الفروق, حروف کو سنوارنا, قرآن کریم کے حروف کو سنوار کے سجا کے پڑھنا, صفات کے ساتھ پڑھنا. و معرفت الوقوف, اور جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہرنا, ٹھہرنے کی جگہوں پر ٹھہرنا, وقف کرنا, اس کے معنی یہ, ترتیل کے معنی یہ ہیں. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما کر تشریف لائے مسجد نبوی میں رات کے وقت, داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا, آ کر نیت باندھی, ترتیل کے ساتھ جو پڑھنا شروع کیا الحمدللہ سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ, اور پھر والناس تک جا کے ختم کیا فجر سے پہلے پہلے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وتر کی ایک رکعت میں اسی ترتیل کے ساتھ پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, وتر کی ایک رکعت میں. صحابہ کی محبت تو دیکھیے قرآن سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں, تقوی اختیار کر لیں, تو قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی بھی دل نہیں بھرے گا, جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا مزہ آتا جائے گا, اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جائے گا. کوئی تو بات تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تریم قدمہ. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں, ایک روایت میں, دوسری روایت میں حتی تورم قدمہ, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, اتنا لمبا قیام کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا, سوجن آ جاتی تھی, کھڑے کھڑے ایک ہی حالت میں کھڑے کھڑے قدموں پر, پیروں پر سوجن آ جاتی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انت تصنع هذا, آپ یہ عمل کرتے ہیں, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے سب کچھ معاف ہے, آپ بخشے بخشائے ہیں, قرآن میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے, لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ, افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں, کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار نہ بنوں. یہ ہے علامت کہ اب تو میری بخشش ہو گئی, اب تو خوب کھل کے گناہ کرے, ایسی بات نہیں ہے. علامت کیا ہے؟ کہ اور زیادہ شکر گزار بن جائے. لہذا جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ابھی حال میں اپنے گھر کو لوٹو، قومو مغفورا لکم وقد بدلت سیئاتکم حسنات، اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹو اے عید کی نماز میں شامل ہونے والوں کہ تم بخشے بخشائے دو اور تمہاری برائیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. لیکن اس کی قدردانی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم عید کے دن گناہوں میں مشغول ہو جائیں. مشاہدہ تو یہی ہے کہ جتنے گناہ عید کے دن ہوتے ہیں اتنے اور دنوں میں نہیں ہوتے. تو ہم اپنی مغفرت کو جو ہم اللہ بھائی حضور کا فرمان حق اور سچ ہے کہ نہیں، بس سمجھ لیجئے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں اور نیکیوں کے بجائے برائیوں کے بجائے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، مگر پھر ہم اپنی مغفرت کو گناہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ بخشے بخشائے ہیں مگر اس طرف اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو گئے. افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. یہ نہیں کہ اب تو بس اب تو کھلی چھٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تلاوت کا حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ کہیں سے واپس گھر لوٹتے تھے، کسی معمول کو پورا کر کے واپس گھر لوٹتے تھے، گھر لوٹنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو لے کر بیٹھ جاتے اور تلاوت کر، گھر واپس آنے کے فوراً بعد کا عمل یہ تھا کہ تلاوت فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایسی ہی ملتی ہے، فرمایا لوگوں سے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز نے، ما یمنع احدکم، یہ الفاظ ہیں، کس چیز نے تم لوگوں کو روکا ہے اس بات سے کہ جب تم گھر واپس لوٹو بازار سے یا اپنی حاجت سے تو تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اور یہاں تک کہ صلاح کا آیات ہی من القرآن، تین آیتیں پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو لوٹنے کے بعد، گھر لوٹنے کے بعد. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عمل یہ بھی تھا کہ وہ اپنے جب گھر لوٹتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے تھوڑی سی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو عجیب الفاظ میں دعا فرماتے تھے، اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں تم پر یہ لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوط پکڑو، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں، چاروں خلفاء، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں جس طریقے کو جاری کر دیں اس کو بھی تمہیں چاہیے کہ مضبوط پکڑ لو، وہ گویا میرا ہی طریقہ ہے، جیسے میری سنت ہے اسی طرح یہ چاروں جس طریقے کو جاری کر دیں امت کے اندر وہ بھی میرا ہی طریقہ شمار ہوگا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کے نسخے کو، اس وقت نسخے کی شکل میں آیا نہیں تھا، اس وقت تو یعنی چھالوں پر اور کپڑوں پر لکھا جاتا تھا اور اسی سے تلاوت کر لیا کرتے تھے، تو اس کو چومتے تھے، تلاوت سے پہلے اس کو چومتے تھے، سر سے آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، عہد ربی و منشور ربی عز و جل، یہ میرے رب کا عہد ہے اور یہ میرے رب کا منشور ہے جو بہت عزت والا اور بہت جلال والا رب ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر تلاوت شروع فرمایا کرتے تھے. یہ قرآن سے محبت ہے کہ چومنا، اس کو آنکھوں سے لگانا، چومنا، یہ محبت ہی کی تو، اور پھر یہ الفاظ کہنا، عہد ربی و منشور ربی عز و جل. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ فرمائی، پورا قرآن نہیں، سورہ بقرہ حفظ ہوئی تھی، یاد کرنی شروع کی، تو سورہ بقرہ یاد ہو گئی, تو اس کی خوشی میں اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے گوشت سے اس کا گوشت پکا کر اپنے احباب کی صحابہ کرام کی دعوت کی. اس لیے اگر کوئی اپنے بچے کے ختم قرآن پر دعوت کر لیتا ہے تو یہ صحابہ سے ثابت, کیونکہ صحابہ سے ثابت ہے اس لیے رسم نہیں ہے, صحیح ہے, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, خوشی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشی مناؤ قرآن کے اوپر. ہاں وہ خوشی شریعت کے خلاف نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ شریعت کے خلاف ہو جائے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, مووی بنائی جا رہی ہے, ایسا نہ ہو, خوشی منائیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بہت ہی خوش آواز صحابی شمار ہوتے ہیں, ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ ذکرنا ربنا, کبھی یہ الفاظ فرماتے تھے, اے ابو موسیٰ ذکرنا ربنا, ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ. مراد یہ ہوتی تھی قرآن سناؤ, تو فرماتے الفاظ یہ استعمال کرتے تھے, ذکرنا ربنا, ہمیں ہمارے رب کی یاد دلا دو. اور کبھی یہ فرماتے تھے شوقنا الى ربنا, ہمارے رب کا شوق دلاؤ, ہمارے رب کی طرف محبت دلاؤ, ہمارے رب کی طرف کا اشتیاق ہمیں دلاؤ. اور مراد یہ ہوتی تھی قرآن سناؤ. قرآن کریم سنتے تھے پڑھتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, میں بہت پیچھے مجھے جگہ ملی مسجد نبوی میں, اور جب سورہ یوسف پڑھنی شروع کی, جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, تو اس آیت پر پہنچ کر رک گئے, ایسا روئے اور فرماتے ہیں میں حضرت عمر کی ہچکیاں بہت دیر تک سنتا رہا, ہچکیاں لے لے کر روتے رہے, آگے نہیں بڑھ سکے. یہ ہے محبت, یہ ہے کلام سے اللہ تعالی کے کلام سے محبت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو صحابہ کانا یشابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت و سیرہ, صورت اور سیرت دونوں میں حضور کے مشابہ تھے, ان کی شکل بھی ملتی جلتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ فرماتے ہیں کنتو صادق الاسلام, میں چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا صحابی ہوں, یعنی قدیم الاسلام صحابہ میں شمار ہیں. اور علماء فرماتے ہیں افضل الصحابتی بعد الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان چار صحابہ کے بعد سب سے افضل جس کا اونچا مقام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ میں ان کا لقب, ان کے القاب عجیب مشہور تھے, کوئی کہتا تھا یا صاحب السواک, کوئی ان کو کہتا تھا یا صاحب النعلین, کوئی کہتا تھا یا صاحب الرسالہ. یا صاحب السواک, اے وہ صحابی جس کے پاس حضور کی مسواک ہوتی ہے, جن کے پاس حضور کی مسواک رہتی تھی, جب حضور وضو فرماتے تھے تو یہ مسواک پیش کرتے تھے, مسواک کی خدمت ان کے پاس. دوسری خدمت جو ان کے سپرد تھی تو وہ یا صاحب النعلین, بہت سے صحابہ ان کو یہ الفاظ ان الفاظ سے پکارتے تھے, اے وہ صحابی حضور کے جوتیاں اٹھانے والے صحابی. حضور کے جوتے, جب آپ جوتے اتارتے تھے تو ان کو اٹھا کر اپنے پاس رکھنا ادب سے, یہ ان کا کام تھا, اور جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں جوتے رکھنا, یہ بھی ان کا کام تھا. یا صاحب النعلین, اور کوئی کہتا تھا یا صاحب الرسالہ, سفر کے دوران حضور کا تکیہ بھی انہیں کے پاس ہوتا تھا, تو اس لیے بہت سے صحابہ ان کو کہتے تھے یا صاحب الرسالہ, اے حضور کے تکیے والے صحابی. حضور کی جوتیوں کے صدقے, حضور کے تکیے کے صدقے, حضور کی مسواک کے صدقے اتنے پیارے پیارے الفاظ ملے. تو یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ پر تو خود نازل ہوا ہے آپ کو کیا سناؤں. تو فرمایا نہیں میرا جی کہتا ہے کہ تم سے سنوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی وہ کیا منظر ہوگا فَكَيْفَ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت قیامت کریں ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ کو لائیں گے کہ اس نے وہ گواہی دے گا کہ ان تک اے اللہ آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا انہوں نے عمل کیا نہ کیا یہ ان کا قصور ہے. یعنی ان کے نبی کو ان کے ہر امت کے نبی کو جس کو اس کی طرف بھیجا گیا تھا اس کو بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کہ اے اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا اور آپ کو ساری امتوں کے اوپر ساری امتوں کے اوپر وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا آپ کو ساری امتوں کے اوپر گواہ بنا کے ہم پیش کریں گے. یہ اور سعادت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو ہم سب کے اوپر گواہ بنائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اے اللہ سب نے اپنی اپنی امتوں تک آپ کا پیغام بہت اچھی طرح پہنچا دیا. یہ اعزاز حضور کو ہمارے نبی کو حاصل ہوگا قیامت کے دن اور کسی کو نہیں حاصل ہوگا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس کی منظر کشی کی گئی ہے اس آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ کیا منظر ہوگا سارے نبی تو اپنی اپنی امتوں پر گواہی دے رہے ہوں گے اور آپ ساری انسانیت پر گواہ مقرر ہوں گے. تو فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ کر حضور کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹک ٹک گر رہے تھے. اطراحت نہیں تھی غرور یا تکبر کے جذبات نہیں تھے یہ آنسو تھے آنسو آج بھی ان کے ساری تھی کہ ہائے وہ کیا مقام ہوگا ساری امتوں کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ مقرر کیا جائے گا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے ولی جو کی عزیز ان کا عزیز مرجل آپ کی قرآن کریم کی تلاوت سے جو آپ رو رہے تھے اور جو ہچکیاں بندی ہوئی تھیں تو ایسی آواز آ رہی تھی آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں سالن کے کھولنے سے جو آواز آتی ہے اس وقت یہ آواز میں نے خود سنی. ولی جو کی عزیز ان کا عزیز مرجل ہانڈی کے کھولنے سے جو آواز آتی ہے اس وقت وہ آواز آ رہی تھی. یہ ہے قرآن سے محبت. اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کی نماز جو تہجد ہوتی تھی اس کے لا تسأل عن حسنهن وطولهن ارے ان رکعتوں کے بارے میں جو حضور تہجد میں پڑھتے تھے ان کے حسن یعنی ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو کوئی سوال نہ کرو کچھ نہ پوچھو. لا تسأل عن حسنهن وطولهن مطلب یہ ہے کہ رحمت کی آیت ہوتی تو دیر تک ترتیل سے اچھی طرح ایک ایک لفظ کو ادا کر کے تلاوت فرماتے پھر رحمت کی آیت ہوتی تو دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے. نفل میں اگر کوئی عربی جانتا ہو یا کسی کو دعائیں آتی ہوں اور نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی عربی میں دعائیں مانگ سکتا ہے جتنی چاہے مانگ لے کھڑے ہو کے اس میں کوئی حرج نہیں. نفل نماز میں جائز ہے حضور کا معمول تھا بلکہ سنت ہے حضور ایسا کیا کرتے تھے. تو وہ رحمت کی آیت سے بہت دیر تک رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہیں پر جہنم کا ذکر آ گیا عذاب کا ذکر آ گیا تو وہاں رک گئے اور پھر خوب عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اپنے لیے امت کے لیے اور پھر تلاوت آگے بڑھتی تھی. تو یہ اور جتنا لمبا قیام اتنا ہی لمبا رکوع اور اتنا ہی لمبا سجدہ اور اتنا ہی لمبا قیام رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اتنی ہی دیر ٹھہرتے تھے, اس میں بھی دعائیں فرماتے تھے, اور اتنا ہی لمبا سجدہ جتنا لمبا قیام کیا ہے, پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اس میں دعا فرما رہے ہیں, وہ بھی اتنا ہی لمبا جتنی لمبی قراءت کی ہے. یہ ہوتا تھا اللہ تسأل عن حسنهن وطولهن, ارے ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. جب اللہ کا کلام اس کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے. اس لیے بھائی اس نعمت پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ حکم بھی فرما رہے کہ یہ کسی اور امت کو قرآن اللہ تعالی نے نہیں دیا, یہ تو مجھے دیا, ہماری اس امت کو دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا, طویل مکالمہ ہے, حدیث میں آتا ہے, اس میں ایک جملہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا, یہ کلام قرآن کریم ایک امت کو دیا جائے گا, یہ کلام ایک امت کو دیا فرمایا, عرض کیا یہ کلام مجھے دے دیجیے, نہ فرمایا تلک امت و احمد, یہ تو میرے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کلام, یہ اس وہ امت وہ ہے جس کو یہ کلام دیا جائے گا. ہم نے تو درخواست بھی نہیں کی تھی, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی گزارش بھی نہیں کی تھی, پھر بھی اللہ نے ہمیں بغیر گزارش کے ایک اعرابی حاضر ہوا بیت اللہ کے اندر, اس نے پردہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے میری بغیر درخواست کے مجھے انسان بنایا, گدھا نہیں بنایا, کتا نہیں بنایا, سور نہیں بنایا, اور دوسرا احسان آپ نے جو بغیر درخواست کے کیا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور حضور کی امت میں تو کافر بھی ہیں جو ایمان سے محروم ہیں وہ بھی ہیں, تو اس نے اگلی دعا یہ اگلا جملہ یہ تھا کہ حضور کی امت میں بھی پیدا فرمایا بغیر مانگے, اور تیسرا احسان یہ کیا کہ مسلمان کرانے میں میری آنکھ کھولی, میں نے آنکھ کھولی اور میں مسلمان ہو گیا. اگر کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو حضور کا امت ہی, اگرچہ سکھ ہے, کافر ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, مگر اگر وہاں پیدا ہو جاتا تو امکان یہی تھا کہ ایمان سے خاتمہ نہ ہوتا, وہی اسی مذہب سے اٹھتا, اسی مذہب سے خاتمہ ہوتا. تو یہ تین احسان اللہ تعالی نے میرے آپ کے اوپر ہم سب کے اوپر بغیر مانگے کیے ہیں, بغیر مانگے بغیر درخواست کے ہمیں انسان بنایا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا, اور مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا. تو اس نے یہ کہا, یہ تینوں باتیں کہہ کر یہ کہا کہ اے اللہ جب آپ بغیر مانگے اتنا کچھ دے رہے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے, جب آپ سے مانگا جائے تو کیا کچھ نہ دیں گے, جب آپ کے جب بغیر مانگے آپ کے ایسے احسانات ہیں, مانگنے پر تو آپ بہت کچھ دیں گے. تو اللہ تعالی سے قرآن کریم کی محبت مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل قرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء صدری وذهاب همی, اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. اللہم اجعل قرآن کریم ربیع قلبی وجلاء حزنی, اور میرے غموں کے لیے جلا بنا دیجیے, وہ رہا بہمنی, اور میری فکروں کے دفع کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے قرآن کریم کو. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے وہ تخل قبو اللہ منی اسلوکا تج عل القرآن کریم ربی اقلبی و تخل قبو دمی و لہنی و سمعی و بفری, اے اللہ میرے دل کی بہار بنا دیجئے قرآن کریم کو, اور وہ تخلفہ بدمی, اور میرے خون کے اندر قرآن کو شامل فرما دیجیے, وہ لحمی, اور میرے گوشت کے اندر شامل فرما دیجئے قرآن کریم کو, میرے گوشت پوست میں داخل فرما دیجئے, میرے خون میں شامل فرما دیجئے, گھول دیجئے, خلنا کا یہ خلے جو تکلیف گھول دینا, میرے خون کے اندر قرآن کریم کو گھول دیجیے, میرے گوشت میں قرآن کریم کو شامل فرما دیجیے. یہ عجیب الفاظ میں دعا فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مناجات مقبول میں یہ دعا موجود ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں قرآن کریم کی محبت اور قرآن کریم سے عشق یہ مانگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور یہ تو ایسی کتاب ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بچہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اسی وقت چار آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. چار آدمیوں کی, نمبر ایک خود اس بچے کی, نمبر دو اس کے استاد کی جس نے اس کو پڑھایا, نمبر تین اس کے والدین کی, اس کے ماں اور اس کے باپ کی. بسم اللہ کے پڑھنے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی کتاب ہے آدمی شروع کرے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا دے, ناظرہ قرآن کریم پڑھوا دے اپنے بچے کو, تو اس بچے کا کفر پر خاتمہ نہیں ہوگا چاہے گناہ میں زندگی گزارتا رہا ہو. لیکن کافر ہو کے نہیں مرے گا, جتنے گناہ کرتا رہے ایمان سے خاتمہ ہوگا. وہ قرآن کریم جو بچپن میں اس نے ناظرہ پڑھ لیا تھا اس کی برکت سے. یہ بہت بڑے بزرگ کا قلندر ہر سے گویا دیدا گویا, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے, یہ بہت بڑے بزرگ کا قول ذکر کر رہا ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 17 سال وہاں روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر عربوں کو حدیث پڑھائی ہے, عرب لوگوں کو, شیخ العرب ملازم ہے حدیث کا استاد, تو جب حدیث پڑھائے تو وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے یہ فرمایا, اور پھر حدیث پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہے, لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو روضہ اثر سامنے ہوتا تھا تو اشارہ کر کے فرماتے تھے قال صاحب هذه الروضه, اس روضے کے اندر جو مدفون ہے اس نے یہ فرمایا. یہ اعزاز حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. اور ایک طالب علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں تھا. وہاں پر ایک طالب علم ایسا تھا جو اس عقیدے کا قائل نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں حیات ہے, زندہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ قائل نہیں تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی, یہ بات کسی طرح پتہ چل گئی. ایک دن حدیث کے درس کے دوران یہ مسئلہ آیا حیات النبی کا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں, اور حضرت نے اس کو اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ دیکھو ذرا پیچھے, اپنے پیچھے جو اس نے دیکھا روضہ اثر کی طرف تو ساری دیواریں اور سب وہ جالیاں اس کو وہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. وہاں باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نظر آئے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, منہ کھلا کہ لوگ اور طلبا کو بتائے کہ دیکھو دیکھو کیا منظر ہے. حضرت نے فرمایا خاموش. تو بس اس کے بعد سے اس نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لی, اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر لی. اس نے اس مقام کے بزرگ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مقامات نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھوا دے, ناظرہ یہ حفظ کی بات نہیں, حفظ تو بہت آگے کی بات ہے, اگر ناظرہ پڑھوا دے کسی صحیح قاری صاحب سے اچھی تجوید کے ساتھ تو اس بچے کا کفر پہ خاتمہ نہیں ہوگا. اور ماں باپ کے لیے الگ سامان مغفرت, بچے کا الگ سامان مغفرت, ماں باپ کا الگ سامان مغفرت. ایک بزرگ مذہب المساتین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک میدان سے گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کشت کی نعمت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے دکھایا کہ قبرستان کے سارے مردے اپنی قبروں سے نکل چکے ہیں اور کوئی سفید سی چیز روشن سی روشنی والی چیز ہے سفید رنگ کی چمکتی ہوئی وہ آسمان سے گر رہی ہے اور سارے مردے اس کو جلدی جلدی چننے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بڑے میاں بڑے آرام سے کرسی پہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں وہ نہیں سن رہے وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اپنی قبر سے نکل گئے تو یہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا ان بڑے میاں کے پاس کیونکہ ان اور لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی وہ تو بہت جلدی میں جلدی جلدی جیسے کوئی بہت کم وقت کے لیے ملی ہو مہلت اس لیے چونکہ وہ بہت مصروف تھے تو یہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا بڑے میاں یہ کیا آسمان سے یہ کیا چیز نازل ہو رہی ہے اور یہ سن رہے ہیں اور آپ کیوں فارغ بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں چل رہے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ سارے مسلمان مردے ہیں یہ جو مسلمان دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سارے ایمان والوں کی جتنے بھی اس دنیا کے مرحومین ہیں ان کی اللہ مغفرت فرما دیجیے یا اور کوئی تلاوت کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے سارے مسلمان مرحومین کو تو یہ اصل میں وہ ثواب نازل ہو رہا ہے اور یہ اس کو سن رہے ہیں جلدی جلدی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں ایمان والوں کے لیے اور ثواب پہنچا دیا جاتا ہے کہ اللہ میری تلاوت کا حکیم الامت مولانا اشرف علی خان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی اچانک فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ جو کچھ میں دین کے معمولات کرتا ہوں جو کچھ میں نیک اعمال کرتا ہوں رات کو سوتے وقت ان تمام نیک اعمال کا ثواب میں تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ان کے نامۂ اعمال میں ان کو اشارے ثواب کر دیتا ہوں اور فرمایا جتنے زندہ ہیں اس وقت موجود ہیں ان کو پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ جو زندہ ہے ان کو بھی پہنچا دیجیے جو مر چکے اب تک جتنے ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام سے اور جس نبی کی امت میں آئے ہوں سب کو پہنچا دیجیے جو موجودہ ہیں ان کو بھی پہنچا دیجیے اور فرمایا کہ جو ابھی نہیں آئے عالم ارواح میں جن کی روحیں ابھی دنیا میں آئی نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی پہنچا دیجیے یہ فرمایا یہ میرا معمول ہے اب یہ وہ ثواب وہ سن رہے تھے سب کے سب اس کو اٹھا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ کیوں ایسے بیٹھے رہے کہنے لگے الحمدللہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنایا ہے قرآن کریم اس کو حفظ کروایا ہے اور وہ مجھے روزانہ ایک قرآن پڑھ کے بخشتا ہے اس لیے مجھے یہ چھوٹے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت بڑی چیز مل رہی ہے پہلے مل رہی ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کے کچھ بھی نہیں ہے جن کی اولاد نافرمان ہے اور کوئی ان کو اشارے ثواب کرنے والا نہیں وہ تو کوئی کر دیتا ہے کہ اللہ سارے ایمان والوں کو تو یہ وہ ہے یہ سن رہے ہیں میرا تو الحمدللہ ایک بیٹا ہے روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتا ہے اور مجھے بخش دیتا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا آپ کا بیٹا کہاں ہے کہاں رہتا ہے کہنے لگے کھلا کھلا بازار میں حلوہ فروخت کرتا ہے بس یہ ایک کش تھا اس کے بعد وہ گزرے وہاں سے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے جب واپس آئے تو وہ جو بازار انہوں نے بتایا تھا وہاں پہنچے اور جو جگہ بتائی تھی بالکل اسی جگہ پر ایک لڑکا باقی نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تلاوت ہو رہی ہے ہونٹ ہل رہے ہیں کوئی حلوہ خریدنے آیا اس کو دے دیا پیسے لے لیے پھر تلاوت شروع ہو گئی پھر ہونٹ ہلنے شروع یعنی پھر تلاوت ہو رہی ہے سمجھ گئے اور اس سے جا کر ملے بتایا کہ مجھے یہ کشف ہوا تھا تمہارے والد صاحب بہت خوش ہیں اور ان کو تمہارا ثواب پہنچ رہا ہے اور پھر فرماتے ہیں دوسرے موقع پر پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا پھر اللہ نے کشف کی نعمت عطا فرمائی تو دیکھا سب اسی طرح وہ ثواب چن رہے ہیں اور اس مرتبہ بڑے میاں بھی چن رہے ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں پھر انہوں نے کہا بھائی میں بڑے میاں کے پاس پہنچا بڑے میاں آج کیا ہو گیا آپ کو کہ یہ اس دن تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مجھے قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور آج تو آپ سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ پہنچے دوبارہ جو کام کاج تھا اس سے فارغ ہو کر جو پہنچے اس بازار میں تو دیکھا واقعی وہ وہاں موجود نہیں ہے. آس پاس کی دکانوں سے پوچھا کہ یہاں جو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا کرتا تھا وہ کہاں گیا. انہوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا. ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو وہ تو اگر نیت نہ بھی کرے تو بھی ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے کہ جو پڑھتا جا رہا ہے. خود اس کے لیے، خود اس کے لیے یقال لصاحب القرآن اقرا وابتغ. صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ورثت اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. ورثت کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. تیری وہی منزل ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا ونناس پر. ساری جنت اس کے درجات سب اللہ تعالیٰ تیری تجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میرے دوستوں اس کی تو قدر اس وقت پتہ چلے گی جب پتہ چلے گا کہ ہائے کاش یا تو خود ہم کر لیتے، خود پڑھ لیتے یا بچوں کو پڑھوا لیتے، بچوں کو داخل کروا لیتے مدرسے میں، ان کو بھیج دیتے، ہماری بھی مغفرت ہو جاتی، بچے کی بھی مغفرت ہو جاتی، ہماری مغفرت کا بھی سامان ہو جاتا. ارے بھائی قرآن کریم جو حفظ کر لے، جو یاد کر لے اللہ تعالیٰ. آپ یہ تو دیکھیں کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے کوئی باقاعدہ علم ہو؟ کوئی کتاب دنیا میں کوئی کتاب لائیے کہ جس کے پڑھنے کے لیے، جس کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے باقاعدہ قوانین مقرر ہوں، باقاعدہ علم موجود ہو کہ وہ یہ علم حاصل کرو پہلے پھر اس کتاب کو پڑھو. کوئی کتاب ایسی نہیں سوائے قرآن کریم کے. تجوید کا پورا علم ہے، تجوید کا علم ہے پورا. یہ شاذلی ہے، یہ جذری ہے، یہ جمال القرآن ہے، یہ فوائد مکیہ ہے، یہ تجوید کی کتابیں ہیں، یہ فن ہے تجوید کا. یہ علم حاصل کرو پہلے، یہ علم حاصل کرو پھر قرآن کریم پڑھنا. من لم یجوید القرآن فہو عاصم. امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہ پڑھے، تجوید سیکھے بغیر پڑھے، گناہگار ہے. تجوید کا سیکھنا سب کے اوپر ہر مسلمان سے واجب ہے بقدر ضرورت. پورا فن، پورا فن حاصل کرنا یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن بقدر ضرورت کہ نماز میں غلطیوں سے محفوظ رہے یہ سب پر فرض ہے، ہم سب سے فرض ہے. کون سی کتاب ہے مجھے بتائیے جس کے لیے یہ باقاعدہ علم موجود ہو کہ پہلے یہ علم حاصل کرو پھر اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ، پھر اس کتاب کو پڑھو. اللہ، اور کون سا کلام، کلام تو اور بھی ہیں لیکن کون سا کلام ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ ہم نے یہ کلام پورا پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے سوائے قرآن کریم کے. وحد کلنا و ترتیلا، ہم نے اس کو پوری طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں. اور کون سی کتاب ایسی ہے کوئی ایک صفحہ یاد کر کے بتائے بغیر اٹکن کے سنا دیں، بغیر اٹکے ہوئے کسی کتاب کا کوئی ایک صفحہ ہو یاد کر کے، کوئی اخبار کی خبر ہو اس کو ہٹ کر لے یاد کر کے سنائے بغیر اٹکے ہوئے، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے. کوئی کتاب اس طرح یاد نہیں ہوتی، کوئی خبر یاد نہیں ہوتی ایسی. یہ کلام الہی ہے، اس کا معجزہ ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے، مین وان یاد ہو جاتا ہے. اور اتنا طویل 30 پارے، کوئی مختصر بھی نہیں کہ کوئی مختصر نہ کلام ہو، 30 پارے ہیں یاد ہو جاتا ہے. یہ الگ ایک معجزہ ہے اس کا. معلوم ہوا یہ انسان کے بس کی بات ہوتی، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر انسان کے بس کی بات ہوتی تو اور دوسری چیزیں بھی یاد کر لیتا ہوں، بغیر اٹکے ہوئے سنا دیتا، بغیر غلطی کے سنا دیتا، مگر نہیں کر سکتا. لہذا یہ بس کی بات نہیں ہے انسان کے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالی کی نعمت ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کو یہ نعمت ملے وہ دنیا کی طرف نہ دیکھے. ملا تمکن آئینے کا علاوہ مسانہ بھی ازواج نہیں ہو. تو اللہ, اور پھر یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا کام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا کام لے رہے ہیں. حافظوں سے تو اللہ حفاظت کا کام لے رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کی, علماء سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں قرآن کریم کے معانی کی حفاظت, کہ اس کے معانی اور مفہوم میں کوئی رد و بدل نہ کر دے. وہ علماء موجود ہیں, وہ کہیں گے یہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ تفسیر غلط ہے, یہ صحیح ہے, صحیح تفسیر یہ ہے. کوئی الفاظ اپنی طرف سے شامل کر دے, کوئی اور کلام شامل کر دے. الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل, جیسے مشرکین نے بنایا تھا کلام, تو فوراً وہ کہے گا, حافظ کہے گا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ تو کلام میں نہیں ہے, یہ تو قرآن کریم میں نہیں ہے. تو حفاظ سے قرآن کریم کی حفاظت کا کام, علماء سے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کا کام, اور قاریوں سے, قراء حضرات سے قرآن کریم کے صحیح طرح سے پڑھے جانے کا کام, کہ کیسے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کا کام لیا جا, اس کی حفاظت کا کام لیا جا رہا ہے. تو یہ تینوں سلسلے چل رہے ہیں الحمدللہ. بڑی رد و بدل کی کوشش ہوئی, بڑی رد و بدل کی کوشش ہوئی الحمدللہ. اگر اس وقت قرآن کے جتنے نسخے ہیں بالفرض نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں, گھنٹوں کے اندر دوسرا قرآن تیار ہو جائے گا. لاکھوں حافظ موجود ہیں, گھنٹوں کے اندر دوسرا قرآن تیار کر سکتے ہیں. تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کوششیں بہت ہوئیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے, دونوں سفر میں تھے. سفر کے وہ قصہ قرآن کریم میں موجود ہے, سورہ کہف میں, سورہ کہف میں موجود ہے. تو حالت یہ ہو گئی کہ بھوک سے برا حال ہو گیا, اتنا برا حال ہو گیا کہ سوال کرنا جائز ہو جائے, لوگوں سے مانگنا جائز ہو جائے, یہ حالت ہو گئی دونوں کی. تو وہاں دیکھا کہ ایک بستی ہے, اس میں ایک گھر ہے, اس کے گھر کی جو دیوار ہے وہ گر رہی ہے. اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دے دیا اور اس کو ٹھیک کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اسی پر ان سے عہد لے رہے تھے کہ بھائی ہم نے تمہاری دیوار درست کر دی ہے, لاؤ اس کا کچھ پیسے دے دو, اس کی مزدوری دے دو, تاکہ ہم کچھ کھا پی لیتے, بھوک سے ہمارا برا حال ہے. تو انہوں نے اجر لینا یا اس کا بدلہ لینا پسند نہیں کیا. یہ بھی ہوا. پھر ایک بچے میں پہنچے, وہاں پر وہ پہنچنے کے بعد جب اور زیادہ بری حالت تھی, بھوک سے برا حال تھا, تو پھر انہوں نے سوال کر لیا. حتى اذا اتيا اهل قريه استفعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامها. ہاں, یہ وہی بچی تھی جس کی یہ دیوار درست کی گئی, وہی دوسری بچی نہیں تھی, یہی بچی تھی. بھوک سے برا حال اور دیوار جب درست کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے. اس سب آنا آلہا, ان دونوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ بھائی ہمیں کچھ کھانا دے دو, سوال کرنا جائز ہو گیا تھا اس لیے کھانا مانگا. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا, ساری بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما, جا رہے تھے, انکار تو ہو گیا, اب ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی. یرید ان ینقض کے معنی ہے گرنے والی تھی, گرنے کے قریب تھی. تو فاقامہ, اس کو سیدھا کھڑا کر دیا حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے عرض کیا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے اجر لے سکتے تھے. اس سے ہم کچھ کھا بھی رہے تھے, کچھ پیسے ان سے لے سکتے تھے. لیکن چونکہ حضرت خضر نے منع فرمایا تھا میرے کسی عمل کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہنا, کچھ مت کہنا, لہذا کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال حجاج کے دور میں جب قرآن کریم پر اعراب لگائے جا رہے تھے, زبر زیر نقطے بھی لگائے گئے, بعض نسخے ایسے بھی تھے جہاں نقطے بھی نہیں تھے قرآن کریم کے, وہ بھی لگائے گئے اور زبر زیر لگائے گئے, تو یہی بستی والے آئے جنہوں نے انکار کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو انکار کر دیا تھا کھانا کھلانے. اب وہ کہاں ہوں گے, ان کے تو پتہ نہیں کون سے آبا و اجداد ہوں گے, کس زمانے کے, جو پتہ نہیں کب گزر چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بستی میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے انکار کیا تھا, مگر چونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وہ آیت پڑی جاتی رہے گی قیامت تک, بدنامی ہوتی رہے گی کہ ان بستی والے یہ ہیں وہ بستی والے جنہوں نے انکار کیا تھا. تو وہ آئے حجاج کے پاس, اور حجاج ہم سب جانتے ہیں کہ امت کے ظالم بادشاہوں میں شمار ہے اس کا. لیکن حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیعید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اگر اللہ اپنے دین کی حفاظت کروانے پر آ جائے تو جو اللہ ابابیل سے کام لے سکتا ہے, اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ, جملہ اتنی سے فرمایا بے شک ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اگر حفاظت کروانا چاہیں تو فاسق فاجر شخص سے بھی اپنے دین کا کام لیں گے. تو یہ بستی والے آئے حجاج کے پاس, وہ سمجھے کہ ظالم بادشاہ ہے, کچھ تھوڑی سی اس کو ہم رشوت دے دیں گے, کچھ اس سے بات چیت کر لیں گے, کوئی ڈیل ہو جائے گی ہماری, ڈیل ڈیلیں بہت ہوتی ہیں نا, تو ڈیل ہو جائے گی کچھ. تو وہ اور بادشاہوں میں اور گزرا میں ویسی ڈیل بہت عام ہے, تو انہوں نے کہا چلو بھائی ڈیل ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھائی حجاج صاحب بات یہ ہے, یہ قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا ہماری بدنامی ہوتی رہے گی. ان بستی والوں نے سب نے انکار کر دیا, سب نے انکار کر دیا, اللہ کے دو نیک بندے ان کا انکار کیا, کوئی عام آدمی نہیں تھے, عام آدمی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی, ان کا انکار کیا ہے جس نیک بندوں کا. اور جو بےچارے بھوکے تھے وہ تو بھوکے نہ بھی ہوں تب بھی ان کو پوچھنا چاہیے تھا کھانا پینے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے دے جائے کہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھوکے ہیں کچھ ہمیں دے دو کھانے کو, اور بھوک سے برا حال ہے, سوال کرنا جائز ہو گیا, اس قدر بری حالت ہے پھر بھی ہم نے نہیں دیا تھا, یہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے ہماری اس بستی کی. تم ایسا کرو ایک کام کر دو, ابو کے اندر جو نقطہ ہے با کا اس کو نیچے سے اوپر لے آؤ, نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آؤ, اور ایک کام اور کر دو بس ایک نقطہ اور لگا دو, نیچے سے ایک نقطہ یہ اوپر لے آؤ ہٹا کر, بس ذرا سا نیچے سے اوپر لانا ہے اور ایک نقطہ اور لگانا ہے بس یہ کام ہے. تو لفظ بن جائے گا فأتوا, فأبوا کے بجائے لفظ بن گیا أتوا. اب ترجمہ کیا ہوگا, ترجمہ بالکل الٹ گیا, بالکل الٹ گیا. حتی اذا اتیا اہل قرية استقاما اہلها فأبوا ان یضیفوهما, اس کا تو ترجمہ جو اصل آیا تھا اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور ان بستی والوں سے کھانا مانگا, تو فأبوا جمع کا صیغہ ہے, یعنی ان سب نے انکار کر دیا ان یضیفوهما, ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے. اب جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ با کا نقطہ اوپر لے آؤ ایک نقطہ اور لگا دو تو تا بن جائے گا, تو اب ہوگا فأتوا ان یضیفوهما, اس کا معنی ہو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ سب چلے آئے دونوں کی مہمان نوازی کرنے کے, ساری بستی والے چلے آئے دونوں ان بندوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے, بالکل معنی ہی الٹ گئے. حجاج نے کہا میں کون ہوتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں, پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام ہے, میں کون ہوتا ہوں, یہ فاسق اور فاجر جب اللہ دین کا کام لینے پر آ جائیں, بڑا نازک وقت تھا وہ, بڑا نازک وقت تھا, مگر اللہ نے ایسے حجاج کے جس نے سعید ابن جبیر کو قتل کروایا, سعید ابن جبیر جیسے تابعی ان کو قتل کروایا تھا, انا للہ وانا الیہ راجعون, سعید ابن جبیر کو قتل کروایا, پہلے تو اس سے خوب بحث ہوئی, وہ نہیں مانے, وہ ہفتے ہٹنے والے تھے ہی, انہوں نے کہا قتل کرو اس کو, تو سعید ابن جبیر نے فرمایا اچھا بھائی مجھے مہلت دے دو میں دو رکعت پڑھ لوں. فرمایا ہاں پڑھ لو دو رکعت پڑھ لو. تو دو رکعت پڑھنے سے پہلے انہوں نے یہ آیت پڑھ لی. وہ قرآن کریم کی بڑی تلاوت کرتے تھے, چار پانچ دن کے اندر, تین سے پانچ دن کے اندر صحیح ابن زبیر پورا قرآن ختم کر لیتے, یہ معمول کام تھا. تو قرآن کریم کی آیت پڑھی, ان کی زبان پہ جاری ہو گئی, فولی وجہ کا قبل, فولی وجہ کا شکر المسجد الحرام, اپنے منہ کو قبلے کی طرف کر لیجئے, یہ آیت پڑھی. جب قبلہ رخ ہوئے تو حجاج کو بڑی جلن ہوئی, اس نے کہا ایسا کرو کہ ان کا رخ قبلے سے پھیر دو, قبلے سے پھیر کے کہیں اور نماز. تو وہ جلاد نے ان کا قبلے سے رخ پھیر دیا. اس پر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی, فائن نما ٹولو فسما وجہ اللہ, جہاں پہ منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. تو حجاج کو اور جلن ہوئی, انہوں نے کہ اس نے کہا جل کے اور جل, اور جل گیا. ایمیل کے جواب دے رہے ہیں اور قرآن کی آیات سے جواب دے رہے ہیں. اس نے کہا ان کو اوندے منہ زمین پہ لٹا دو. اب ان کو منہ کے بل زمین پہ لٹا دیا گیا. تو اب انہوں نے تیسری آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے, اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن. اب یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا قتل کرو. پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور خون بہت نکلا. جب جلاد نے قتل کیا, گردن اڑائی, تو خون بہت نکلا. حجاج نے پوچھا یہ خون معمول سے زیادہ نکلا ہے. حکما کو بلایا اس نے اور پوچھا یہ خون بہت معمول سے زیادہ نکلا ہے, کیا بات ہے؟ تو حکما نے جواب دیا کہ اصل میں ان کا دل میں بالکل گھبراہٹ نہیں تھی, بالکل خوشی خوشی گئے ہیں اللہ کی طرف. کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ ہائے ہائے, ڈر تھا یا خوف تھا کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں. ڈر اور خوف سے خون زیادہ نہیں نکلتا, ان کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں تھا, لہذا پورا خون جتنا ان کے جسم میں تھا وہ سب نکل گیا. سید ابن زبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. تو حجاج نے اتنے تابعین کو قتل کرانے والا, عبداللہ ابن زبیر صحابی کو قتل کرانے والا, اس نے اس وقت یہ جواب دیا کہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معلوم ہے, اللہ کا کلام ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ با کا نقطہ ایک نیچے سے اوپر لے آؤں اور ایک نقطہ اپنی طرف سے بڑھا دوں. جاؤ جاؤ بابا اپنا کام کرو. تو وہ نامراد ہو کے واپس لوٹے. اس وقت اللہ نے ایسی کس طریقے سے اللہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا اس طرح بھی کام لیا ہے, ہاں ایسے بھی کام لیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محبت نصیب فرمائے, کلام الہی سے, قرآن کریم سے محبت اور شغف اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. روزانہ اس کی تلاوت معمول بنانے کی ہمیں اللہ تعالی ہمت نصیب فرمائے. دیکھیں بات یہ ہے, کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے؟ کوئی چاہتا ہے کہ نہ لے اللہ تعالیٰ مجھے؟ کوئی نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر, یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے, وانا له لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ کی حفاظت میں ہے, قرآن کریم اللہ کی حفاظت میں ہے. جو چیز حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لی گئی ہو حفاظت میں, تو ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں, ہم بھی حفاظت میں ہو جائیں گے, اس کو ہم مضبوط پکڑ لیں گے. جو چیز حفاظت میں ہے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم بھی حفاظت میں آ گئے. بس حفاظت کا آسان راستہ اور آسان طریقہ یہی ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں گے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا. بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. محدث محمد نام کے چار محدث ایک جگہ وہ پڑھنے گئے, تاجکستان سے تعلق تھا چاروں کا. آج بھی وہاں ایک قبرستان ہے, اتنا بڑا وہ قبرستان ہے, کئی بہت قبریں ہیں اس کے اندر. سب کی سب ان لوگوں کی ہیں جو حدیث پڑھانے والے تھے اور سب کے نام محمد تھے. ان کا ایک الگ قبرستان موجود ہے, یہ جو روس کی ریاستیں ہیں یہاں پر. ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے محدثین گزرے ہیں. تو یہیں سے یہ لوگ گئے, چار محدثین محمد نام کے, یہ بھی محمد نام کے. وہاں محمد نام رکھنے کا بڑا رواج تھا اس زمانے میں. مصر میں گئے, مصر میں جا کے انہوں نے علم دین حاصل کیا. اس وقت مصر بہت بڑا مرکز تھا علم دین کا, اور وہ فاقوں تک نوبت آ گئی, غربت کی فاقوں تک نوبت آئی, اور ایسے فاقوں تک نوبت آ گئی کہ سوال کرنا جائز ہو گیا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی چاروں تو نہیں, ایک آدمی ہم میں سے کوئی جائے اور وہ سوال کر لے. اب چاروں ہی چاہتے تھے کہ ہم جا کے سوال کریں, لہذا انہوں نے قرآن دازی کی قرآن ڈالا, کس کا نام نکلتا ہے وہ جائے گا, کوئی تیار ہی نہیں تھا. اب جب نام ڈالا تو ایک کا نام نکلا, انہوں نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھوک سے برا حال ہے, ہم تیرے علم دین کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں, اے اللہ سوال سے بچا لے, سوال سے بچا لے. بہت روئے اور یہی دعا کرتے رہے, ہم سوال نہیں کرنا چاہتے, سوال سے بچا لے. اور یہ ابھی رو ہی رہے تھے, اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. بادشاہ وقت کا آدمی آیا چار تھیلیاں لے کر, ایک ایک ہزار اشرفیوں کی چار تھیلیاں, چار ہزار اشرفیاں. تمہارا نام محمد ہے, تمہارا نام محمد ہے, تمہارا محمد ہے, تمہارا محمد ہے. بادشاہ وقت نے چاروں کے لیے ایک ایک تھیلی بھجوائی ہے. بادشاہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, وہ سو رہا تھا, قیلولہ کر رہا تھا دوپہر کے وقت. اس کو حضور نے حکم فرمایا, ارے میرے علم دین کے, میرے لائے ہوئے دین کے طالب علم ہیں, بہت مخلص ہیں فلاں مسجد کے اندر, بےچارے بھوک سے برے حال میں ہیں, جاؤ ان کو جلدی سے اشرفیاں پہنچاؤ, مدد کرو ان کی. اس نے جلدی سے کہا کہ خدا کے لیے یہ لے لو, خدا کے لیے یہ لے لو, حضور کا حکم ہے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. اور انہوں نے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو لیا اور فتوحات کا دروازہ کھل گیا. تو علم دین والوں کی تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے, جو اللہ کے دین کو اخلاص کے ساتھ حاصل کرے. اول تو انشاءاللہ فقر و فاقہ وہ آئے گا ہی. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو سر سید احمد خان نے بڑے نفرت کے لہجے میں کہا کہ صوفی ٹکڑے والوں کی اور اللہ واسطے کے کھانے والوں میں اور اضافہ ہوگا, یہ مدرسے سے کیا فائدہ ہے, دارالعلوم دیوبند سے فائدہ کیا ہے, اللہ واسطے کا کھانا کھانے والوں کی تعداد میں یہ سر سید احمد خان کے جملے تھے جس کو ہم بڑا ہیرو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ابتدائی طور پر بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے, گمراہ تو بعد میں ہوئے. تو چند وہ سوکھے ٹکڑوں پر پلنے والوں میں اور اللہ واسطے کا کھانا کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تھا. تو یہ بات مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی. بڑے صاحب حال اور بڑے صاحب قال بزرگ تھے اللہ والے تھے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, بڑے اللہ والے. تو رات کو ان کو یہ بات پتہ چلی, صبح فجر کی نماز میں چھتے والی مسجد کہلاتی ہے وہ, تو چھتے والی مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے کھڑے ہوئے اور فرمایا, سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ سوکھے ٹکڑے پر پلنے والوں میں اور اللہ واسطے کا کھانا کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے. میرے رب نے بھی رات کو مجھ سے ایک بات کہی ہے, یہ الفاظ تھے. میرے رب نے بھی رات کو مجھ سے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ کہی ہے کہ جو ان مدرسوں میں پڑھے گا, نمبر ایک ان مدرسوں میں پڑھے اور تقوی اختیار کر لے, گناہوں سے بچے, تو کبھی بھی اس کو زندگی بھر رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں. میرے رب مجھ سے کہہ چکے ہیں, یہ اعلان کیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر. اس لیے بھائی اللہ تعالی کسی کتے سور کسی بلی کو کتے کو سور کو بھوکا نہیں مارتے, وہ بھی اپنا رزق لائے. وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. ارے تم دیکھتے نہیں, اللہ فرمانے کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے, کوئی انتظام نہیں, نہ ان کے پاس ریفریجریٹر ہے کہ ان کو اپنا وہ محفوظ کر لیں, کوئی برفانہ نہیں ہے کہ محفوظ کروا دیں کہیں جا کے. وَقَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کچھ بھی وہ اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقھا وإیاکم, اللہ ہی تو ہے جو ان کو رزق دیتا ہے. ارے بدھو, اللہ ہی تمہیں بھی رزق دے گا, وإیاکم تمہیں بھی اللہ رزق دے گا. کہ گھبراتے کیوں؟ جب ایک کتے اور سور کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں وَقَالُوا مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، تو ایک عالم جس کے سینے میں حدیث ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھوکا ماریں گے، بھوک سے مرے گا وہ کانپے سے مرے گا، زیادہ کھا کر تو مرے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرا، زیادہ کھا کے مرے ہیں. ہاں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کی تلاش میں تھے، قریب ہی ایک کھجور کا ٹوکرا بھرا ہوا، کھجوروں سے بھرا ہوا رکھا تھا. اب وہ حدیث کی تلاش میں ایک کتاب اٹھا رہے ہیں کہ وہ حدیث اس میں مل جائے، وہ نہیں ملتی، تلاش کرتے جا رہے ہیں اور کھجور کھاتے جا رہے ہیں بے دھیانی میں، وہ ایک معمول روٹین بن گیا، کھجور کھاتے جا رہے ہیں، تلاش کرتے جا رہے ہیں، او کمی جا کے وہ جب ملی کہ پورا ٹوکرا کھا گئے، وہ دھیان تو اس طرف تھا، دھیان تو کتابوں کی طرف تھا، پورا ٹوکرا، وہ بہت بڑا ٹوکرا اس کا کھجور کا بھرا ہوا وہ کھا گئے، اور وہ آخر کتاب جو بچی تھی اس میں جا کے وہ حدیث ملی، ادھر وہ ٹوکرا پورا ختم ہوا کھجوروں سے اور ادھر وہ حدیث ملی، وہ کھجوروں کے زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ہی صحت خراب ہوئی اور اسی میں انتقال ہوئی. تو میں عرض کر رہا ہوں زیادہ کھانے سے تو مرے، ہاں یہ مثال موجود ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا الحمدللہ، کوئی عالم بھوک سے نہیں مرا، کوئی قرآن کا حافظ بھوک سے نہیں مرا الحمدللہ، اللہ اس کو کھلا ہی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو اور خود بھی اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. سیدہ خاتون بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی ہڈی کو جوڑ دیں، یا جاویل عظمی کثیر حضور نے دعا فرمائی، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. حضور نے دعاؤں میں مناجات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا جاویل عظمی کثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. لہذا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ جملہ کہہ لیا کرے، یا جاویل عظمی کثیر، انشاءاللہ ہڈی جلدی جڑ جائے گی. دعا کر لیجیے. ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے، سب کو جمع کر کے، تاکہ ان کی یہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں، ان کی بھی آمین لگ جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا قرأ القرآن، جب کوئی بندہ قرآن ختم کر لیتا ہے پورا، تو مدعا، پھر وہ دعا کرتا ہے، ام منع علی دعائی 4000 ملک، تو اس کی دعا پر، ختم قرآن کرنے والے کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. 4000 فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو لگا دیتے ہیں کہ اس نے قرآن ختم کیا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے، چلو 4000 فرشتوں کو لگایا جاتا ہے کہ آمین کہو اس کی دعا پر. اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے ختم قرآن پر دعا کی. پر جس 4000 فرشتے جب آمین آمین کہہ رہے ہوں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہم دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم اے اللہ اسم اعظم کے ساتھ آپ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اسم اعظم پڑا گیا ہے اے اللہ اس کی برکت سے ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ ہمارے اعزاء اقربا کی ہماری مسجد کے نمازیوں کی اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے رغم انف رجل اور برباد ہو جائے ذلیل و خوار ہو جائے اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان دخل علیہ رمضان جس پہ رمضان کا مہینہ گزرا اور پھر تم منصلہ کا اور وہ رمضان کا مہینہ گزرتا چلا گیا اور وہ پورا مہینہ ختم ہو گیا اس کی مغفرت سے پہلے پہلے رمضان کا مہینہ گزر گیا اے اللہ ہم اس بدعا کے مستحق ہو جائیں گے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے حضور کی بدعا سے ہمیں بچا لیجیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو قبول فرما دیجیے جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرما دیجیے کمی کوتاہی کو پورا فرما دیجیے اے اللہ ختم قرآن پر آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں اے اللہ برکتیں رحمتیں نصیب فرماتے ہیں اے اللہ ساری برکتیں ساری رحمتیں اے اللہ جو ختم قرآن پر ملتی ہیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما دیجیے ہمارے رشتہ داروں کو نصیب فرما دیجیے اے اللہ پوری امت پر تقسیم فرما دیجیے اے اللہ امت کے مرحومین پر بھی تقسیم فرما دیجیے اے اللہ جو امت کے زندہ ہیں ان پر بھی تقسیم فرما دیجیے اے اللہ جو امت کے ابھی عالم ارواح میں ہیں ان پر بھی تقسیم فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں لے لیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لیجیے اے اللہ اے ہمارے پیارے رب ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ جنہوں نے زکات دی ان کی زکات کو قبول فرما لیجیے اے اللہ جنہوں نے صدقات دیے ان کے صدقات کو قبول فرما لیجیے اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما لیجیے نمازیوں کی حفاظت فرما لیجیے اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما لیجیے طلباء کرام اور علماء کرام کی حفاظت فرما لیجیے اے اللہ جتنے بھی دین کے مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے سارے عالم میں اپنے دین کو عام فرما دیجیے اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام اور تام فرما دیجیے اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام فرما دیجیے تام فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لیجیے اے اللہ اس مقصد کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے اے اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما دیجیے اے اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما دیجیے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اے اللہ قرآن کریم پڑھانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے قرآن کے علوم پڑھوانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ جو شرابی ہیں ان کو شراب سے توبہ کی توفیق دے دیجیے اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے
اے اللہ جو رشوت لیتے ہیں ان کو رشوت چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اے اللہ اس کو اس گناہ سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا اعلان فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کے لیے جنت کا اعلان فرما دیجیے. اے اللہ جنت کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیاطین کو آپ نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. اے اللہ اس سے اور اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے. اے اللہ رحمتوں کا نزول ہے, قرآن کریم کا ختم ہوا ہے. اے اللہ بس ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. ہم پوری امت کی طرف سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو امت کے بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل نازل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ جنہوں نے پرچے بھیجے ہیں اے اللہ ان کو خوب خوب صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں, ہم سب کی جائز حاجات آپ کے علم میں ہیں. اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے, ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی امت کے مرحومین ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری امتیں ساری کافر قومیں جمع ہو جائیں گی اور اس طرح مسلمانوں کو اے اللہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے ان کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. اے اللہ یہ وقت آ گیا ہے, وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ پوری امت کو بچا لیجیے. اے اللہ پوری امت کو بچا لیجیے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ غیروں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ جیسے بھی ہیں ایمان والے ہیں آپ کے بندے ہیں, اے اللہ ہماری صفت ایمان پر ہمیں بخش دیجیے. اے اللہ ہماری صفت ایمان پر اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی برکت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جس درجے کا بھی ہو اے اللہ اس کو درجہ قبولیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا ایمان جس درجے کا بھی ہو اے اللہ اسی کو قبول فرما کر ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو, جہاں جہاں مدارس ہوں اے اللہ سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجیے. سب کو آپس میں تعاون نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سب کو آپس میں تعاون نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ انہی دنوں میں 27ویں شب کو آپ نے یہ ملک جس رات میں آپ نے قرآن اتارا اے اللہ اسی رات میں اس سال میں لیلۃ القدر 27ویں شب کو تھی, آپ نے اسی رات میں اے اللہ یہ ملک نصیب فرمایا تھا. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ قرآن کی برکت سے اس رات کی برکت سے اس ملک کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو دشمن اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرما دیجیے. اے اللہ ان کی قوت کو آپس میں ٹکرا کر پاش پاش فرما دیجیے. اے اللہ ان میں آپس میں اختلافات اور پھونک ڈال دیجیے. اے اللہ ان کو منتشر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ اس ملک کے مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ اس ملک کے چپے چپے پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ خصوصی برکات اور اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور برگزیدہ بندہ بنا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، اے اللہ آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام جو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ اولیاء صدیقین کا ہے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ امت کے کسی فرد کو بھی ولایت صدیقیت سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جو لوگ اس وقت عمرے پر پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے بیت اللہ کی زیارت سے عمرے کو، اے اللہ ان کے طواف سے ان کی سعی کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو حج پر جانے والے ہیں، اے اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول زیارتیں بار بار نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول زیارتیں بار بار نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بار بار نصیب فرما دیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے، امت کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائیے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو برباد فرما دیجیے، اے اللہ ان کے ساتھ آگ اور سموک کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو آپ نے آگ اور سموک کے ساتھ معاملہ فرمایا وہی اس امت کے دشمنوں کے ساتھ فرمائیے، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرمائیے، اے اللہ ان کو کتے کی موت دے دیجیے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو چن چن کر ہلاک فرما دیجیے، اے اللہ ان کو برباد فرما دیجیے، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما لیجیے، ذکر کے حلقوں کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ جہاں جہاں آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، سب کی حفاظت فرمائیے، سب کے اخلاص نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سنتوں پر مر مٹنا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اب آپ لوگ جو آپ کے دل میں حاجتیں ہوں تھوڑی دیر کے لیے مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين.